سامعین، اسی کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں،
ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی
اسلام ہے،
ان کے رشتے سے بڑھ کر رشتہ اسلام ہے،
ایک ہے مسلم سبھی قرآن کا پیغام ہے،
ایک ہے مسلم سبھی قرآن کا پیغام ہے،
ایک اللہ کے ہیں بندے ایک نبی کے امتی،
ایک اللہ کے ہیں بندے ایک نبی کے،
ہم جدا نہ ہو سکیں گے جانتے ہیں یہ سبھی،
ہم جدا نہ ہو سکیں گے جانتے ہیں یہ سبھی،
دین کے غازی ہیں ہم، دین کے غازی ہیں ہم، اسلام کے شہدائی ہیں
ہم، مسلمان ایک ہے
تبلیغ یوں اسلام کی بس نبی کا ذکر ہو تسبیح خدا کے نام کی
بس نبی کا ذکر ہو تسبیح خدا کے نام کی
یوں تو اس کی ذات سے ناشنا کوئی نہیں
یوں تو اس کی ذات سے ناشنا کوئی نہیں
بس وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی نہیں
بس
اسی معبود کی
ہر جگہ جلوہ گری ہے بس اسی معبود کی
التجا اس نے سنی یعقوب کی داؤد کی
التجا اس نے سنی یعقوب کی داؤد کی
مشکلوں میں رحمت صدا کام آئی ہے
ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس جھوٹ کا ہمیشہ غلط فہمی میں مبتلا رکھتا ہے۔ اسی لیے امام جھوٹے کی صحبت سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جھوٹے کی صحبت سے بچو کیونکہ وہ سراب کی طرح ہے جو دور کو قریب اور قریب کو دور بتائے گا۔ ایمانی رشتہ ایک مضبوط ترین رشتہ ہے، اور اس رشتے کی وجہ سے مومن کے دوسرے مومن پر بہت سے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ انہی حقوق میں سے ایک بنیادی حق یہ ہے کہ وہ برادر مومن کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہو۔ برادر مومن کی طرح ہمسائے کے بھی کچھ حقوق ہیں، اگرچہ وہ مومن اور مسلمان نہ بھی ہو۔ اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر، کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار کیہان کی بعض سرخیوں سے۔ شہید آیت اللہ ابراہیم رئیسی اہلکاروں کے لیے رول ماڈل ہیں، انہوں نے قومی عزت اور وقار کو فروغ دیا ہے، رہبر انقلاب اسلامی۔ مذاکرات کے لیے تاریخ تجویز کی گئی لیکن ہم نے اسے ابھی تک قبول نہیں کیا، سید عباس عراقچی۔ یک طرفہ پابندیاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، نائب وزیر خارجہ برائے قانونی و بین الاقوامی امور کاظم غریب آبادی۔ اور اب جام جم کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ شہید آیت اللہ ابراہیم رئیسی اور شہدائے خدمت کی عام زندگی نظام کے دشمنوں کے دعووں کا منہ توڑ جواب ہے، ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ ایران جوہری حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اراکین پارلیمنٹ۔ ہم نے کبھی بھی سفارتکاری نہیں چھوڑا اور مذاکرات کی میز پر زیادتیوں کا مقابلہ جاری رکھیں گے، وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ اور سامعین آئیے چلتے ہیں پاکستان، وہاں سے شائع ہونے والے اخبار۔ جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں، آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ میرا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف۔ اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، پی ٹی آئی رہنما سزا کے خلاف اپیلیں مقرر کروانے کے لیے متحرک۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کے اعزاز میں جی ایچ کیو میں یادگار شہدا پر خصوصی تقریب۔ सिंध हाई कोर्ट की चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सखर के खिलाफ इंक्वायरी जारी रखने की हिदायत। खजदार में बच्चों की बस को निशाना बनाना इंसानियत पर हमला है, मीर सरफराज बुगटी। आरिफ अलवी और अहले खाना के बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने का मामला, फरीकैन से जवाब तलब। और सामीन अब अखबार जसारत की सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, दो अहलकार जाँ बहक। बाबर आजम रिजवान की वापसी पर हेड कोच का बयान सामने आ गया। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। गजा में काबिल इलाज बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं, बरतानवी सर्जन विक्टोरिया रोज। चीनी सफीर का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। इसराइल का बरतानिया की जानिब से तजारती मुआहदे के मुजाकरात मुअत्तल करने पर रद्द अमल। गजा में फौरी इमदाद न पहुंची तो 14,000 बच्चे मौत के मुंह जा सकते हैं, अक्वामे मुत्तहिदा। और सामीन अखबार जंग ने दारिया तहरीर किया है, उन्वान है पाकिस्तान सियासी स्टॉक एक्सचेंज। इस हवाले से अखबार लिखता है, सियासत जब कारोबार हो जाए और सियासतदान जमहूरियत का बिजनेस शुरू कर दें तो सियासी स्पेस ख़त्म हो जाती है और सब अपना कारोबार बचाने की खातिर बी टीम बनने को तैयार हो जाते हैं। क्या ही अच्छा हो अगर पार्लियामेंट को सियासी स्टॉक एक्सचेंज का नाम दे दिया जाए ताकि अंदाज़ा हो सके कि सियासत में मुस्बत मनफी या मिला जुला रुझान पाया जाता है। कभी किसी बड़ी सियासी तब्दीली के नतीजे में मार्केट क्रैश भी कर सकती है। 2013 के इलेक्शन के वक्त PPP बलूचिस्तान के रहनुमा दुरानी मरहूम ने मुझसे कमाल का जुमला कहा। जब मैंने उनसे पूछा इलेक्शन में PPP का क्या चांस है, बोले, मजहर भाई इस बार टेंडर हमारे नाम नहीं खुला लिहाजा हमारी मंडी में तो मनफी रुझान है। इस बार लगता है टेंडर मियां साहब को मिला है। बस आपको एक अहम बात बताकर अपने मौजू पर वापस आता हूं कि पाकिस्तान के पिछले 50 साल की सियासत पर जल्द ही 3 अहम अफराद की 3 किताबें आने वाली हैं। चूंकि ये अंदर के लोगों ने लिखी है इसलिए जब तक मंजरेआम पर ना आए नाम बताना मुनासिब नहीं होगा। उनका ताल्लुक बड़ी सियासी जमातों से, मैंने कभी कुछ भी ड्राफ्ट देखे हैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करता। बस इतना कहता हूँ कि सियासत में कुछ तो हलचल मचेगी। क्या सियासत कारोबार से वापस आवाम तक जा सकती है, लेकिन अगर मुल्क में इलेक्शन ही मुनसफाना ना हो, मैंडेट तस्लीम न किया जाए तो सियासत करने वाला कारोबार ही करेगा या फिर जेल काटेगा। ऐसा नहीं कि जो आज तक कारोबार कर रहे हैं उन्होंने जेल नहीं काटी, बस आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेस खोते चले गए और फिर डील कर ली। आज के हुक्मरान हो या कल के, आज की पोजीशन हो या माजी की, मामला बस 19-20 का ही है। हैरत होती है तो उन पर जो इन्हीं सियासतदानों के हवाले से क्या फाइलें नहीं बनाते और दिखाते हैं, कभी खबरें लीक तो कभी प्लाट करवाते और फिर जिससे मामला तय हो जाए वही सिकंदर बन जाता है मुकद्दर का। सियासत को कारोबार बनाने का सिलसिला जनरल जियाउल हक के दौर में परवान चढ़ाया गया था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे सिविलियन हुक्मरान कभी हार्स ट्रेडिंग के नाम पर तो कभी मुल्की मफाद के नाम पर मार्केट लगाते हैं। कभी अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो कभी नाकाम। ये करोड़ों अरबों रुपए कहाँ से आते हैं इसका अंदाज़ा सिर्फ आवाम की बदहाली देख कर ही होता है। जिस मुल्क में सिर्फ एक बैंक इस मकसद के लिए ही खोला जाए तो दूसरे बैंकों में बेनामी अकाउंट्स बरामद किए जाएं, पैसों की डिलीवरी कभी हवाले से तो कभी गैर मुल्की करेंसी में हो, वहाँ कैसी सियासत और कैसा नज़रिया। अफसोस होता है तो उन सियासी कारकुनों की हालत दार देख कर जो आज भी बसों में सफ़र करके जलसों में जाते हैं, मुश्किल पड़े तो जेल जाते हैं और कभी कभी तो लीडर की खातिर फांसी पर भी चढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी सियासत में ताकत नहीं थी, फैसले करने की सलाहियत नहीं थी। ऐसा न होता तो आज पाकिस्तान एटमी कुवत न होता। प्रोग्राम शुरू करने वाला भी सियासतदान और धमाका करने का फैसला करने वाला भी सियासतदान, एक फांसी चढ़ा हुआ, दूसरा उम्र कैद के बाद जला वतन हो गया चाहे डील करके ही बाहर गया हो, तीसरा जो आज जेरताब है निकाला उस वक्त गया जब उसने अपने अख्तियार को इस्तेमाल करने की कोशिश की। फैसला गलत ही सही, बात जनरल मुशरफ को हटाने की हो या जनरल फैज को ISI चीफ बरकरार रखने की, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की सियासत में जान नहीं रही। ऐसा होता तो सिंध में गैर मामूली कैनाल तहरीक कामयाब न होती। और सामिन आइए अब रुख करते हैं हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान से शाया होने वाले इनकलाब ने ये सुर्खियाँ लगाई। यूरेनियम अफजूदगी पर पाबंदी के ऐलान को ईरान ने मुस्तरद कर दिया, मुज़ाकरात से भी इनकार। अमेरिका ने हिंदुस्तानी ट्रेवल एजेंसियों पर वीज़ा पाबंदी आयद की। मोदी सरकार की तरजीह अडानी के घोटालों की पर्दापोशी है। यूरोपीय यूनियन की शाम पर आयद इक्तसादियां पाबंदी उठाने की मंजूरी। गजा में 3 माह के तातुल के बाद इमदादी सामान पहुंचा। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और कनाडा का गजा जंग बंद करने का मुतालबा। और आलमी सेहत के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी की जरूरत है, गोतरेज। और सामीन, अब अखबार कौमी आवाज सुर्खियां। राजीव गांधी की बरसी पर राहुल गांधी और खड़गे ने वीर भूमि पर पेश किया खिराज अकीदत। अर्नब गोस्वामी और अमित मालवीय के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR दर्ज। गाजीपुर में हाई टेंशन तार की जद में आने से कांस्टेबल समेत 4 लोगों की मौत, 3 जख्मी। मानसून के 25 मई तक केरला पहुंचने का इम्कान, कई इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई, महकमा मौसमियात का अलर्ट। और सामीन, कौमी आवाज ने मजमून तहरीर किया है, उनवान है, काश हमारी तरजीहात मुल्क के सियासी निज़ाम को बेहतर बनाने की हो। मजमून निगार सिद्ध खुर्रम रजा तहरीर करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसा सियासी मंजरनामा रखता है जो तनवो, पेचीदगी और तेज़ी से बदलते हुए रुझान से भरपूर है। इस जमहूरियत के हर पहलू में माली वसायल या फंडिंग का गहरा अमल दखल है, चाहे वो इंतखाबी मुहिमात हों, पार्टी तंजीमी ढांचे की मजबूती हो या अवामी राबता मुहिम। माली वसायल की फरहमी सारे अमल की रूह है। हिंदुस्तानी सियासत में माली वसायल की अहमियत गुज़श्ता 2 दहाइयों में गैर मामूली तौर पर पड़ी है, जिससे जमहूरियत के मेयार और शफाफियत पर कई सवालात भी उठते हैं। सियासी जमातों और उम्मीदवारों को इंतखाबात जीतने के लिए जिस सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत होती है वो है माली वसायल। एक मौसर इंतखाबी मुहिम के लिए इश्तहारात, रैलियां, सफ़र, तशहीरी मवाद, डिजिटल मुहिम, रजाकारों की तनख्वाहें और दीगर बेशुमार अखराजात होते हैं। इन सब पर भारी माली अखराजात आते हैं, जिनका इंतजाम करना हर सियासी जमात के लिए दर्दसर लेकिन ज़रूरी है। हिंदुस्तान में लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज और म्यूनसिपल सतह पर हज़ारों इंतखाबात होते हैं और हर सतह पर पैसा अहम किरदार अदा करता है। पैसे की कमी सियासी कामयाबी के इम्कानात को महदूद कर देती है, जबकि ज़्यादा माली वसायल रखने वाले उम्मीदवार या जमातें ज़्यादा मौसी अंदाज में अवाम तक अपनी बात पहुँचाने में कामयाब होती हैं। हिंदुस्तान में इंतखाबी अखराजात हर इलेक्शन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेट रिफार्मर ADR के मुताबिक 2019 के लोकसभा इंतखाबात में तमाम बड़ी सियासी जमातों ने अरबों रुपये खर्च किए। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये इंतखाबात दुनिया के महंगे तरीन इंतखाबात में से एक थे, जिनमें कुल अखराजात करोड़ रुपए होने का इम्कान है। ये खर्च सिर्फ उम्मीदवारों या जमातों के जरिए ही नहीं किया जाता, बल्कि पार्टी के हामी, सनती ग्रुपों, कारपोरेट सेक्टर और मुख्तलिफ बासर शख्सियात भी इसमें माली ताउन फराहम करते हैं। और जाहिर है कि वो इसलिए तो खर्च करते हैं कि उन्हें उनको आने वाली सरकार या जीतने वाले शख्स से कोई उम्मीद नहीं, ताहम इस अमल में शफाफियत की शदीद कमी है। माली वसायल की अहमियत जितनी बढ़ी है उसमें शफाफियत और जवाबदेही उतनी ही कम हुई है। बेशतर सियासी जमातें अपनी आमदनी और अखराजात की मुकम्मल तफसील इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं करती। ऐसा निज़ाम गैर मसावी मुसाबकत को जन्म देता है, जहां छोटी जमातें या आज़ाद उम्मीदवार बड़ी जमातों के मुकाबले में माली तौर पर कमज़ोर होते हैं। नतीजतन पॉलिसी साजी भी उन्हीं जमातों के हाथ में चली जाती है जिनके पीछे माली ताकत मौजूद होती है। और सामीन, इसी के साथ प्रोग्राम आईने सहाफत अपने इख्तिताम को पहुँचता है। सामीन, लीजिए अब समाज फरमाइए नशरियात का अगला प्रोग्राम, ईरानी मशाहिर।
سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ قلب عباس زیدی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایرانی ترک حکومتوں کے ذریعے ایرانی ثقافت اور اسلام کے فروغ کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایرانی ثقافت کے اثر و نفوذ والے علاقوں میں اضافہ ہونے کی جانب اشارہ کیا تھا اور ایران پر ترکوں، غزنویوں اور پھر سلجوقیوں کی حکومت اور اثر و نفوذ کی کیفیت کے بارے میں گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ ترک حکمراں کسی بھی طرح کی قبائلی یا نسلی وابستگی کے بغیر ایرانی سلاطین کی مانند کام کیا کرتے تھے اور بعض نے تو اپنے لیے ایرانی شجرہ نسب بھی تیار کر لیا تھا۔ نو مسلم سلجوقی ترک پہلے تو چراگاہوں کی کمی کے باعث حملہ آوروں کے مقابلے میں شمالی سرحدوں کی حفاظت کے وعدے کے ساتھ ایران میں داخل ہوئے، لیکن غزنویوں کا اقتدار کمزور ہونے کے ساتھ ہی ساتھ مضبوط ہوتے چلے گئے اور خارزم اور ماوراء النہر کے علاقوں پر بار بار کے حملوں کے بعد آخرکار اس علاقوں کے شہروں پر مسلط ہوتے چلے گئے اور پھر سلطان مسعود غزنوی کو بھی شکست دے دی اور ایران کے وسیع میدانی علاقوں کے حکمراں بن گئے۔
سلجوقیوں نے غزنوی شہنشاہوں کے تخت و تاج پر قبضے کے بعد ان کے انتظامی ڈھانچے اور نظم و نسق کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ اکثر وزیروں اور افسروں کو ان کے عہدوں پر باقی رکھا۔ سلجوقیوں نے ایران کے شاہی طریقۂ انتظام اور ایرانی تمدن کو اپنی قبائلی وابستگیوں پر ترجیح دی اور انہیں شاد و آباد علاقوں پر جارحیت اور لوٹ مار سے روکنے کی کوشش کی اور شہروں اور دیہاتوں میں پرامن مہذب زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی، لیکن ان میں سے بہت سے قبیلوں نے شہری اور دیہی زندگی کو پسند نہیں کیا۔ سلجوقیوں نے ان کے حملوں اور لوٹ مار سے محفوظ رہنے اور اپنے زیر قبضہ علاقوں کو بڑھانے کے لیے انہیں جہاد کے بہانے ایشیائے کوچک اور عیسائیوں کے زیر قبضہ علاقوں کی جانب بھیج دیا۔
ایرانی سلجوقیوں کی مانند رومی سلجوقی بھی ایرانی ثقافت کے زیر اثر تھے اور ان کی سرکاری درباری زبان فارسی تھی اور وہ نیز ان کے سلاطین تک اپنے لیے علاؤالدین کیقوباد جیسے ایرانی نام انتخاب کرتے تھے۔ پانچویں صدی ہجری کے بعد سے ایرانی حکومتیں یکے بعد دیگرے ختم ہوتی چلی گئیں اور اس کے بعد پہلوی دور حکومت تک ایران کی فوجی طاقت ترک سلاطین کے ہاتھوں میں رہی اور ایرانیوں نے تلوار ترکوں کے ہاتھ میں دے دی اور قلم اپنے ہاتھ میں رکھا۔ سلجوقیوں کے بعد مشرق سے مغرب تک متمدن دنیا یعنی ہندوستان سے ایشیائے کوچک تک ترک نژاد سلاطین کی حکومت ہو گئی، لیکن اس ہزار سال پر محیط ترکوں کے دور میں دفتری، مالی، مذہبی، علمی اور ادبی امور ایرانیوں کے ہاتھ میں رہے۔ اگرچہ سلجوقیوں کے بعد عالم اسلام میں اتنی وسیع و عریض شہنشاہیت کا سراغ نہیں ملتا، لیکن مصر اور ایلخانی حکومتیں، ہند کی مغلیہ سلطنت اور رومی سلجوقیوں کی سلطنت سب کی سب ترک نژاد تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے فارسی زبان و تمدن کو اختیار کر رکھا تھا۔ رومی سلجوقیوں نے فارسی زبان و ادب اور ثقافت کی ترویج و ترغیب کے لیے اتنے آگے تک قدم بڑھا لیا تھا کہ ایران قدیم کی علامت شیر اور آفتاب کو اپنی سلطنت کی سرکاری علامت بنا لیا تھا۔
اس دور میں ایران کی تاریخ میں پہلی بار ہندوستان سے لے کر ایشیائے صغیر تک فارسی زبان سرکاری زبان کا درجہ حاصل کر چکی تھی اور اس کے نتیجے میں ایرانی ثقافت پہلی بار پوری متمدن دنیا میں پھیل گئی اور اتنا نفوذ پیدا کر گئی کہ جس کی ایران کی طویل تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس طرح تاریخ ایران نے اس نقطے کو ثابت کر دیا کہ حملے اور فوجی تسلط کے بغیر بھی ثقافتی بالادستی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایرانی ثقافت و تمدن کے علمبردار ترک سپاہیوں کے ساتھ تمام مسلم علاقوں میں پھیل گئے اور چین، افریقہ اور یورپ کے دور دراز کے علاقوں کے سوا جو اس وقت تک عالمی ثقافتی تبادلے میں پیچھے رہ گئے تھے، جہاں بھی فن و ہنر اور علم و تجارت کا رواج اور لین دین موجود تھا، وہاں ایرانی ثقافت کی حامل شخصیتیں فعال سرگرمیوں کے ساتھ موجود تھیں۔
عظیم سیاح و مورخ ابن بطوطہ، جن کا سفر مارکوپولو سے بھی زیادہ طویل تھا، آٹھویں صدی ہجری میں انجام پایا ہے۔ ابن بطوطہ نے جن شہروں کا سفر کیا ہے وہاں اکثر ثقافتی اور حساس عہدوں پر ایرانی فائز رہے ہیں۔ ابن بطوطہ کے سفر پر ایک نگاہ ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دور میں یعنی چودہویں صدی عیسوی میں بہت کم ایسی جگہیں تھیں جہاں کوئی ایرانی تاجر، فقیر، دریانورد، منشی، سیاستداں، عارف اور صوفی موجود نہ رہا ہو۔ ان میں سے اکثر ایرانیوں کے نام عربی زبان میں ملتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کا فیملی نیم ان کے شہروں کے نام سے منسوب ہوتا تھا۔ 10 سے 17 عیسوی کے دوران کینیا، حبشہ، وسطی افریقہ اور تنزانیہ کے زنگبار جیسے شہروں میں بھی ایرانی فعال انداز میں موجود تھے اور انہوں نے ایرانی تمدن و ثقافت کو پھیلایا۔ ان علاقوں میں ایسے شہروں کا بھی پتہ چلتا ہے جو 300 سال پہلے تک ایرانیوں کا اصلی مرکز رہا ہے۔
منگول وہ پہلے غیر ایرانی فاتح تھے جو ایران پر قبضے کے پہلے مرحلے میں ایرانی ثقافت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے حملہ آور ہوئے اور لوٹ مار کرنے کے بعد اپنی اصلی سرزمین مغولستان واپس چلے گئے۔ اس سے قبل ایران پر حملہ کرنے والے تمام فاتحین نے ایران پر قبضے کی غرض سے اس ملک پر حملہ کیا، لیکن ایران فاتح کرنے کے تھوڑے ہی دنوں بعد انہوں نے ایرانی تہذیب و تمدن اختیار کر لیا۔ منگولوں کے پہلے حملے کا ایران کے لیے کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ ایران کی مادی اور ثقافتی بنیادوں اور مراکز کو ایسا نقصان پہنچا کہ وہ کبھی بھی پوری طرح کمر سیدھی نہ کر سکے۔ ایران میں منگولوں کی حکومت کا دوسرا دور ہلاکو خان کی دوبارہ لشکر کشی کے ساتھ شروع ہوا، جو ایران پر مکمل قبضے کی غرض سے انجام پایا۔ اس بار منگولوں نے ایران پر باقاعدہ سکونت اختیار کی اور شروع سے ہی جوینی جیسے خاندانوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور وزارت کے عہدوں پر فائز ہوئے۔ اس دور میں منگولوں کے ذریعے ایرانیوں کے قدم سرزمین چین تک پہنچے اور ان کے ساتھ ایرانی ثقافت بھی چین پہنچی۔ ایسے ثبوت و شواہد موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ چین میں پہلی بار اسلام پہنچانے والے ایرانی ہی تھے، اور وہ ایرانی ہی تھے جنہوں نے چین میں زبان فارسی رائج کی۔ فرانسیسی مورخ پروفیسر شیفر چینی مسلمانوں کو ایرانی نژاد سمجھتے ہیں جو منگولوں کے دور سے پہلے اپنی مرضی سے چین میں سکونت پذیر ہوئے۔ مارکو پولو نے چین میں بڑی تعداد میں ایرانی علماء، دانشوروں، اساتذہ اور افسروں کی جانب اشارہ کیا ہے اور چین میں کئی شہروں کے ایرانی ناموں کا بھی ذکر کیا ہے۔
ایرانی ثقافت کے فروغ کا ایک اہم سبب ایرانی عرفا اور صوفیان کرام رہے ہیں۔ عرفا کا عملی سیر و سلوک ان کے طویل سفر کے دوران ہمیشہ ان کے ہمراہ رہا ہے، جس کے ذریعے وہ پورے عالم اسلام میں موجود عرفا اور صوفیان کرام کی زیارت کرتے تھے۔ ایرانی صوفیہ کا یہ محکم اور مضبوط عملی قدم ایرانی تمدن و ثقافت کا حامل ہوتا تھا، جو پوری دنیا میں ایرانی ثقافت پھیلنے کا باعث بنا۔ بہت سے بزرگ ایرانی عرفا اور صوفیان کرام جو وسیع و عریض سرزمین ایران کے کسی گوشے میں پیدا ہوتے تھے، کسی دوسرے مقام پر فوت ہوتے تھے۔ جزیرہ نمائے ہند میں اسلام کی ترویج صرف سلطان محمود غزنوی اور دوسرے مسلم سلطانوں کی شمشیر کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ فروغ اسلام کا بڑا حصہ ایرانی عارفوں اور صوفیان کرام کے ہاتھوں انجام پایا ہے، اور یہ ایرانی صوفیوں اور عارفوں کا روحانی نفوذ تھا جس نے ہندوستانیوں کو دین اسلام کی جانب مائل کیا۔ اس سلسلے میں ہم کسی دوسرے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔
بہت سے ایرانی علماء اور دانشور اپنی جائے پیدائش میں نہیں رہتے تھے، بلکہ فکری بلوغ کے بعد جہاں کے ماحول کو بھی اپنی فکری سرگرمیوں کے لیے مناسب دیکھتے تھے اور اسے مرکز علم و ادب سمجھتے تھے، وہیں کوچ کر جاتے تھے۔ طبری و فارابی اور ابن سینا جیسی بہت سی عظیم شخصیات نے اس دور کے پر رونق شہروں کا سفر کیا اور اپنی جائے پیدائش سے بہت دور اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے اور وہیں سپرد خاک کر دیے گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد،
اتحاد 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 اتحاد.
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد، ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد،
اتحاد 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 اتحاد.
آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد، مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے، یہ امام خمینی کا پیغام ہے، یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے، دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد،
اتحاد 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 اتحاد.
حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے، جوش ایمان سے فکر ہو منسلک، فکر قرآن سے زندگی ہو سرا با مسلسل جہاد، اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے، سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے، یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد۔ قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں، باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں، گانیاں اپنے جذبے ابھرتے رہیں، اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ آج کی دنیا کی مشکلات کی راہ حل تک پہنچنے کے لیے صاحبان علم و دانش اور محققین کا تعاون ضروری، صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، تازہ حملوں میں دسیوں فلسطینی شہری شہید اور زخمی۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے ایرانی مندوب کا خطاب، سب کے لیے مساوی میری ٹائم سیکورٹی پر زور۔ اور ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں نکسلی چھاپہ ماروں کے خلاف سیکورٹی دستوں کا آپریشن، دو درجن سے زیادہ نکسلی ہلاک۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ملک کے 20 ممتاز سائنسدانوں کو علامہ طباطبائی ایوارڈ سے نوازا ہے۔ منگل کی رات علامہ طباطبائی ایوارڈ کی تقریب میں صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ملک کے 20 ممتاز سائنسدانوں اور دانشوروں کو ایران کے اس معتبر قومی ایوارڈ سے نوازا۔ علامہ طباطبائی ایوارڈ کی اس تقریب میں صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے علاوہ ایران کی نیشنل ایلیٹ فاؤنڈیشن کے چیئرمین حسین افشین، دیگر اعلی رتبہ حکام اور ممتاز دانشوروں نے شرکت کی۔ علامہ طباطبائی ایوارڈ ایران کا اعلی ترین علمی و سائنسی ایوارڈ ہے، جو ممتاز طبی، سائنسی، تحقیقاتی، تعلیمی اور فکری خدمات پر دیا جاتا ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے علامہ طباطبائی ایوارڈ کی قومی تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج کی دنیا میں سبھی مشکلات کی راہ حل موجود ہے، لیکن اس راہ حل تک پہنچنے کے لیے صاحبان علم و دانش، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین اور محققین کا تعاون ضروری ہے۔ غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق جبالیہ میں غاصب صہیونی حکومت کی تازہ بمباری میں ایک ہی کنبے کے 12 افراد شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے آج کے حملوں میں ایک اور خاندان کے سبھی افراد کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک جبالیہ میں اسرائیلی بمباری میں منہدم ہونے والی عمارتوں سے شہدا کی لاشیں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری تھا۔ خان یونس شہر میں بھی صہیونی بمباری میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی شہادت کی خبر ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیارے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس پر 20 بار بمباری کر چکے ہیں۔ غاصب اسرائیلی فوجیوں نے جنین پناہ گزین کیمپ کا دورہ کرنے والے عرب اور یورپی ممالک کے سفیروں اور سیاسی نمائندوں پر فائرنگ کر دی ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قابض صہیونی حکومت کی فوج نے 30 مختلف یورپی اور عرب ممالک کے سیاسی نمائندوں اور سفیروں پر مشتمل ایک سفارتی وفد پر اس وقت فائرنگ کر دی جب یہ وفد شمال مغربی غرب اردن میں جنین کیمپ کا معائنہ کرنے جا رہا تھا۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے ایک سرکاری بیان جاری کر کے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے اور اسے عالمی سفارتی برادری کو ڈرانے اور دھمکانے کی واضح مثال قرار دیا ہے۔ اس بیان میں بین الاقوامی برادری خاص طور سے ہدف بنائے گئے وفد کے ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس معاندانہ عمل اور بین الاقوامی قانون مخالف اقدام کے خلاف واضح، مضبوط اور مناسب موقف اپنائیں۔ پوپ لیو 14 نے غزہ کے حالات کو المناک قرار دیتے ہوئے محصور فلسطینی عوام تک فوری امداد پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ویٹیکن سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پوپ لیو 14 نے بدھ کو سینٹ پیٹر اسکوائر پر اپنی ہفتہ وار تقریر میں کہا کہ غزہ کے حالات غم انگیز اور تشویشناک ہیں۔ انہوں نے اپنی اس تقریر میں صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا کہ غزہ کے عوام تک انسان دوستانہ امداد پہنچنے دی جائے۔ پوپ لیو 14 نے غزہ کی جنگ بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ پوپ لیو 14 8 مئی کو کیتھولک عیسائیوں کا نیا پیشوا منتخب ہونے کے بعد سے اب تک بارہا غزہ کی جنگ بند کرنے اور امداد رسانی کی اپیل کر چکے ہیں۔ ہسپانوی پارلیمنٹ نے صہیونی حکومت کو اسلحے کی فروخت پر پابندی کی قرارداد پاس کر دی ہے۔ مغربی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کو اسلحے کی فروخت پر پابندی کی قرارداد ہسپانوی پارلیمنٹ میں بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی اور قوم پرست جماعتوں نے پیش کی تھی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسپین کی کنزرویٹو پارٹی اور انتہائی دائیں بازو کی ووکس پارٹی نے پارلیمنٹ میں اس قرارداد کی مخالفت کی، لیکن ووٹنگ میں یہ قرارداد 171 کے مقابلے میں 176 ووٹوں سے پاس ہو گئی۔ قرارداد میں ہسپانوی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کو اسلحے اور ایسی کوئی بھی چیز فروخت نہ کی جائے جو اسرائیلی فوج کو مضبوط بنا سکے۔ واضح رہے کہ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے غزہ کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی ثقافتی تقریبات میں اسرائیلی حکومت کی شرکت پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے بین الاقوامی آبی حدود میں بغیر کسی رکاوٹ کے جہاز رانی کی آزادی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امیر سعید ایروانی نے بین الاقوامی تعاون کے ذریعے سمندری سیکورٹی کی سلامتی کے موضوع پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ سمندری سیکورٹی سب کے لیے ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں سیکورٹی کے مسئلے کا جائزہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق لینے کی ضرورت ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ملک اپنے لحاظ سے اور خاص اہداف تک اس کا تعین کرے۔ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ جہاز رانی کی آزادی میری ٹائم سیکورٹی اور بین الاقوامی قوانین کے بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ ایسی سرگرمیوں میں مشارکت کو مسترد کیا ہے جو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران پر یمن کو اسلحہ دینے اور یمن پر عائد اقوام متحدہ کی اسلحے کی پابندی کی خلاف ورزی کا الزام بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بین الاقوامی آبی حدود پر کسی کے بھی تسلط کو آزاد جہاز رانی اور میری ٹائم سیکورٹی کے اصولوں کے منافی سمجھتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ ایران سمجھتا ہے کہ بین الاقوامی آبی حدود پر کسی کا بھی تسلط نہیں ہونا چاہیے تاکہ آزاد جہاز رانی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ بحر احمر میں بین الاقوامی جہاز رانی کو لاحق تمام خطرات کی جڑ بعض طاقتوں کے خود سرانہ اقدامات، سمندری حدود میں مسلح افواج کی جارحانہ موجودگی اور جہاز رانی کی حفاظت کے بہانے میری ٹائم سیکورٹی کو سیاسی محرکات کا تابع بنانے کا نتیجہ ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ مختلف بین الاقوامی فضائی کمپنیوں نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں بند رکھنے کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ ایئر فرانس، لفتھانزا، برٹش ایئر ویز اور دیگر متعدد مغربی فضائی کمپنیوں نے بین گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملوں کی وجہ سے اپنی پروازوں کی معطلی کی مدت میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ ایئر فرانس اور ٹرانسیویا ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ بین گورین ایئرپورٹ کے لیے ساری پروازیں 24 مئی تک بدستور معطل رہیں گی۔ جرمن ایئر لائنز لفتھانزا نے بھی اعلان کیا ہے کہ بین گورین ایئرپورٹ کے لیے اس کی پروازیں 8 جون تک معطل رہیں گی۔ برٹش ایئر ویز نے بھی 14 جون تک تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ یمن نے غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں تل ابیب بالخصوص بین گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملے وسیع تر کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام کو بھکمری سے بچانے کے لیے روزانہ 600 ٹرک امداد کی ضرورت ہے۔ غزہ میں انروا کی پبلک انفارمیشن آفیسر ایناس حمدان نے کہا ہے کہ غزہ میں عوام کو اس وقت انسان دوستانہ امداد کی سخت ضرورت ہے، لیکن اسرائیلی حکومت نے امداد پہنچنے کے راستے بدستور بند کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے باہر موجود امدادی ٹرکوں کا سامان اور دوائیں خراب ہو رہی ہیں۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کی پبلک انفارمیشن آفیسر نے کہا کہ غزہ میں بھکمری 5ویں مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور لوگ، بالخصوص بچے، بھوک کی وجہ سے موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ انروا کے مشیر عدنان ابو حسنہ نے بھی لاکھوں معصوم بچوں کو بھوک میں مبتلا کرنے کے صہیونی حکومت کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس وقت غزہ میں بھکمری سے 10 لاکھ سے زیادہ معصوم بچوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر وحشیانہ حملوں کے ساتھ ہی اس کا سمندری، زمینی اور فضائی محاصرہ بھی سخت تر کر رکھا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیں بھی نہیں پہنچنے دے رہی ہے۔ دوسری طرف عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق اس وقت غزہ میں کینسر اور نادر بیماریوں میں مبتلا بہت سے لوگ دواؤں کے فقدان کی وجہ سے موت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اسپتالوں کے ختم ہو جانے کی وجہ سے بڑی تعداد میں حاملہ خواتین اور قبل از وقت پیدا ہونے والے نوزائیدہ بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق غزہ میں 10,000 سے زیادہ ایسے مریض ہیں جنہیں فوری طور پر غزہ سے باہر منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف کے مطابق غزہ میں اب تک درجنوں بچے بھوک سے جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ کی سرحدوں پر موجود بڑی تعداد میں غذائی اشیاء خراب ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ایک اسکول بس پر دہشت گردانہ حملے میں 4 بچوں اور 2 سیکورٹی اہلکاروں کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبے بلوچستان کے علاقے خزدار میں ایک اسکول بس کے راستے میں بم کا دھماکہ ہوا ہے۔ اس دھماکے میں 4 بچے جاں بحق اور 38 زخمی ہو گئے۔ اس دہشت گردانہ حملے میں 2 سیکورٹی اہلکاروں کے بھی مارے جانے کی خبر ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک اس دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی تھی، لیکن پاکستان کے صوبے بلوچستان میں زیادہ تر دہشت گردانہ حملوں میں علیحدگی پسند بلوچستان تنظیم، بالخصوص بلوچ لبریشن آرمی کو ملوث بتایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں سیکورٹی فورسز اور نکسلائٹ چھاپہ ماروں کے درمیان تصادم میں 26 نکسلائٹ چھاپہ مار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست چھتیس گڑھ کے نارائن پور ضلع میں سیکورٹی فورسز نے نکسلائٹ چھاپہ ماروں کے خلاف بڑا آپریشن کیا، جس میں 26 نکسلائٹ چھاپہ مار ہلاک ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں ہندوستانی سیکورٹی فورس کا ایک اہلکار بھی مارا گیا ہے۔ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ علاقے میں نکسلائٹ چھاپہ ماروں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر یہ آپریشن شروع کیا گیا۔ آپریشن میں ریاست کے مختلف اضلاع کی سیکورٹی ٹیم کے جوانوں اور افسران نے حصہ لیا۔ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی نے اپنے تجربات دیگر ملکوں کی قومی امدادی سوسائٹیوں کو منتقل کرنے کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ اور بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے ریجنل ڈائریکٹر نے ایک باہمی ملاقات میں باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے چیئرمین پیر حسین کولیوند نے اس ملاقات میں قدرتی آفات اور جنگی حالات میں امداد رسانی کے حوالے سے اپنے تجربات دیگر ملکوں کی قومی امدادی سوسائٹیوں کے ساتھ شیئر کرنے کی آمادگی کا اعلان کیا۔ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ پیر حسین کولیوند نے تجویز پیش کی کہ امدادی کارروائیوں کے دوران جان دینے والے بین الاقوامی امدادی کارکنوں کی یاد میں انٹرنیشنل ریڈ کراس کی جانب سے ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس سیمینار کی میزبانی اور اپنے تجربات دنیا کے دیگر قومی امدادی اداروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آمادگی کا اعلان کرتا ہے۔ ایران اور ترکمانستان کے درمیان ریلوے لائن کے ذریعے سامان کی ٹرانزٹ کی گنجائش بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ریلوے کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ دونوں ملکوں نے ٹرین کے ذریعے سامان کی منتقلی اور ٹرانزٹ کی گنجائش بڑھا کر سالانہ 40,00,000 ٹن تک پہنچانے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ ایران اور ترکمانستان کے 18th مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس میں کیا گیا۔ واضح رہے کہ ایران اور ترکمانستان کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کا 18th اجلاس 17-20 مئی تک تہران میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ایران اور ترکمانستان کے درمیان تجارت کی سطح 2028 تک $3 ارب کی سطح تک لے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ہمارے ساتھی ہاشم علی کی زبانی سماعت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ابھی آپ نے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرمائیں اور کچھ ہی دیر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، پھر پروگرام اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا، پھر آپ خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے اور نشریات کا اختتام حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پر ہوگا۔ جی ہاں سامعین، اب سے لے کر اور آخری پروگرام تک کے اوقات اور ان کی ترتیب آپ نے سنی، اب سماعت فرمائیے اور اپنے قلوب کو منور کیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ